الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری والی ہے. اور ایک انسان کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم جو کہے وہ کرنے والے بن جاؤ. اسلم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ جو کہے وہ کرنے والے بن جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ میں اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ دنیا کے عالموں کے رب اللہ, لہذا وہ اللہ جو حکم دیں گے وہ میں کروں گا. اور یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو وہ پورا کرنے والا بنے. یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی, لیکن عقل اس لیے دی تاکہ اللہ کی قدرت کو سوچے اور سمجھے. کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے پہاڑ بنائے، کتنی اچھی زمین بنائی. ابھی مولانا فرما رہے تھے زمین کی خوبیاں، کیسا بہترین اللہ نے پانی بنایا. تو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ اللہ کی قدرت کو سمجھے. عقل اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اللہ کی شریعت کے اندر عقل کو دوڑاوے، اس لیے عقل نہیں دی. بھئی یہ شریعت کے حکم میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میری عقل میں نہیں آتا ہے. تو یہ عقل اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ شریعت کے ساتھ تم اس کا موازنہ کرو. عقل میں شریعت آوے تو مانیں گے، عقل میں نہ آوے تو نہیں مانیں گے. اس کے لیے اللہ نے عقل نہیں دی. اصل چیز ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ کا ہر حکم پورا کرنے والا بن جائے. یہ بندے کا سب سے بڑا کمال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پکے اللہ کی عبادت کرنے والے، بہت مضبوط، اور یہ مضبوطی ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی. حالانکہ باپ، ماں، خاندان، شہر، ملک، یہ سب کے سب یہ سکھلا رہے ہیں کہ بت پرستی کرو، بتوں کی پرستش کرو، سب یہ سکھلا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ایک اللہ کے سے مانگنا ہے، ایک اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. یہ خدا نے ان کو فطری توحید سمجھائی، فطری توحید. یعنی ان کی نیچر کے اندر، ان کی پرکرتی میں اللہ تعالیٰ نے یہ شامل کر دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانے. اب انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان ہے ایک اللہ کی عبادت، اور یہیں سے ہمارے ایمان کی شروعات ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، یہاں سے ایمان کی شروعات ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کا بندہ بن جائے. پھر ایمان آگے چلتا ہے تو ایمان میں دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کو مانو، نبیوں کو مانو. سارے نبی سچے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نبیوں کے اوپر ایمان لانا ہے لیکن کتنے نبی ہیں یہ تعداد اور گنتی پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے. بس یوں کہو ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں. اور ایک حدیث میں 124,000 آئے، دوسری حدیث میں 224,000 آئے، تفسیری روایتوں میں اور کم تعداد بھی آئی ہے. تعداد، مقدار، کوانٹیٹی، یہ سب چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اتنا مانتے ہیں اللہ کے جتنے رسول آئے وہ سارے رسول سچے ہیں، برحق ہے، یہ ہم کو ماننا ہے. پھر ایمان آگے چلتا ہے. اب مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا ہے. کہ ایک زندگی ہے اس دنیا کے بعد آئے گی. اس دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی اور تھوڑی, لیکن اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بہت لمبی آئے گی. اور اس کے بعد دو زندگی ہے, اس دنیا سے پہلے ایک زندگی تھی ماں کے پیٹ کی, اس دنیا کے بعد دو زندگی آئے گی, ایک برزخ کی اور ایک قیامت کے بعد کی. برزخ میننگ پردہ. موت سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. یہ اس دنیا کے بعد آنے والی, اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. اب یہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ بھی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے کہ آدمی مانے کہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہوں. بڑا حصہ یہ بھی ایمان کا ہے. جب تک انسان موت کے بعد کی زندگی کو مانے گا نہیں اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا, ادھورا رہتا ہے. بہت سے لوگ مانتے نہیں, پہلے زمانے میں بھی نہیں مانتے تھے, آج بھی نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو موت کے بعد کی زندگی پر ایمان دیا, اس کا یقین عطا فرمایا. اب ہم لوگ بہت مست ہیں, بہت مزے میں ہیں, اس لیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, کیا عقیدہ رکھتے ہیں, دنیا جیسی ویسی بھی گزر جا رہے ہیں. دال روٹی پہ گزرے, پانی روٹی پہ گزرے, سرکہ اور روٹی پہ گزرے, نمک اور روٹی پہ گزرے, جیسی بھی گزر جائے اللہ کی بندگی کے ساتھ گزرے. موت مزے تو وہاں جا کے کریں گے, وہاں مزے کرنے, اور وہ مزے کرنے کی زندگی ہے. تو بات یہی ہے کہ ایمان ہمارا ہے کہ موت کے بعد ایک بڑی زندگی آئے گی, ایک قبر کی زندگی, ایک قیامت کے بعد کی زندگی, اور اسی زندگی پر ایمان نے ہماری زندگی کو مزیدار بنا دیا ہے. آدمی دنیا میں تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں, تکلیف آنے دو, اللہ کے لیے تکلیف آئی انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی. جنت کا یقین, اللہ کے بدلے کا یقین, ثواب کا یقین بہت اچھا لگتا ہے. اتنا اچھا لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی تکلیف نہیں لگتی. آدمی سوچتا ہے کہ بھائی دنیا میں جو ہو وہاں مزے آئیں گے. تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. اللہ کے نبی بھی مانتے تھے کہ موت کے بعد زندگی ہے, اور نبی بھی دعوت دیتے تھے کہ موت کے بعد زندگی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یقین رکھتے تھے کہ موت کے بعد یقیناً زندگی آنے والی ہے. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ریکویسٹ کی, درخواست کی, ونتی کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اے اللہ, میرا ایمان ہے کہ آپ قیامت کے دن مردوں کو قبر میں سے زندہ کرو گے. میرا ایمان ہے, میں مانتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا لائیو دیکھو آنکھ سے, آپ کیسے زندہ کریں گے. کوئی پریکٹیکلی مثال, کوئی ایگزامپل, کوئی اداہرن, کوئی داخلہ آپ مجھے بتلاؤ. کتنا پیارا سوال کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى.
اے اللہ میرا ایمان ہے کہ موت کے بعد آپ ہم سب کو زندہ کریں گے، لیکن کیسے زندہ کریں گے وہ ذرا آپ مجھے بتلاؤ. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، پھر ریپیٹ کیا، قال اولم تؤمن قال بلا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان کو پتا چل جائے. اللہ سوال اس لیے کر رہے ہیں، سوال کیا، اللہ نے پھر ریپیٹ کیا، اے ابراہیم مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو کہا اللہ مانتا ہوں. اللہ نے سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان کو یقین ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے. بہت کچھ اس کی تفسیر میں کہا گیا، یہ بھی ایک بات کہ اللہ سوال کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جواب بلوا رہے ہیں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ ابراہیم مانتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں شک نہ کرے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اعلان کرانے کے لیے بھی بلوانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے. تو اللہ نے پوچھا باقاعدہ، قال اولم تؤمن قال بلا، ابراہیم مرنے کے بعد کی زندگی مانتے ہو؟ کہا اللہ مانتا ہوں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میرے دل میں اطمینان مضبوط ہو جاوے اس کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایگزامپل دیکھنا چاہتا ہوں، سیمپل دیکھنا چاہتا ہوں، مثال دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ زندہ کریں گے، ذرا مجھے دکھاؤ. اور یہ اطمینان بہت بڑی نعمت ہے، اطمینان کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے وعدے پر اطمینان، اللہ کی قدرت پر اطمینان، بہت بڑی نعمت. جس کو دل میں اطمینان مل گیا سمجھو اس کو بہت کچھ مل گیا. آج ایمان میں اطمینان نہیں ہے، تردد ہے، شک، جنت ملے گی نہیں ملے گی، اللہ دعا قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے، اللہ مصیبت دور کریں گے نہیں کریں گے، حالات دور ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ تردد، یہ شک اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سے دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ قبول کر ہی لیں گے، یقین سے مانگو. اطمینان اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور یاد رکھو، جب نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کا فرشتہ آ کر یہی بات کہتا ہے نیک بندے کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ انسان جس کو اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے وعدے پر، اللہ کی باتوں پر اطمینان، چلو اللہ کی جنت کی طرف چلو، موت کے وقت فرشتہ اس کو کہتا ہے. تو یہ اطمینان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا، ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے اور ترقی ہو جائے، اس لیے مجھے لائیو دکھلاؤ کیا آپ قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دیکھنا ہی ہے تو دنیا میں ہم دکھاتے ہیں، دنیا میں دیکھو کیسے ہم کر کے دکھلاتے ہیں. پوری ترتیب اللہ نے سمجھائی، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، ابراہیم چار پرندے لے لو، بڑ اڑنے والے پکشی چار،
اور چار پرندے لے کر کے اس کو پالو. پرندوں کی عادت ہے, کوئی ان کو دانے ڈالتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے, پھر وہ پرندے ٹائم پر آئیں گے دانے کھانے کے لیے, انس ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے. تو کہا چار پرندے لو اور چار پرندوں کو پالو اپنے یہاں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا, خدا نے کہا چار پرندے لے لو تو چار پرندے لیے, پالو اس کو. قال فخذ اربعۃ من الطیر, چار پرندے لو اپنے پاس. کون سے پرندے لیے؟ تفسیر میں الگ الگ روایتیں آئی. ایک روایت کے مطابق مور لیا ابراہیم علیہ السلام نے, کبوتر لیا, کوا لیا اور مرغا لیا, یہ چار پرندے لیے. بہت اچھی طرح یاد رکھنا, اس میں بھی بڑی حکمت مفسرین نے لکھی ہے. چار پرندے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لیے, ایک مور تھا, دوسرا کبوتر تھا, تیسرا مرغا تھا, کوا تھا, چال لے لیے. تھا اس کو پالو, دانے کھلاؤ, مانوس کرو, یہ آپ کو پہچانے, وہ ان کو پہچانے, پہچانتے ہو جاوے. اور پرندوں کے اندر بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے, ایک مدت تک دانے ڈالو, محبت کرو تو دانے ڈالنے والوں کو پہچانتے ہو جاتے ہیں, مانوس ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا وہاں افریقہ کے اندر شیر, سینگ, لائن, ٹائیگر, یہ بڑے بڑے پھاڑ کھانے والے جانور ایک ساتھ ایک کمپاؤنڈ میں 30 ہے 40 ہے 50 ہے, لیکن جو ان کو گوشت کھلاتا ہے روزانہ وہ ان کو پہچانتا ہے. تو ان کو گوشت کھلانے والا جائے گا ان کے پاس, وہ کچھ نہیں کریں گے اس کو, بہت محبت سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے. کوئی نیا آدمی گیا خیر نہیں بیچارے گی, لیکن وہ جو اس کو گوشت کھلا رہا ہے اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا, ایسی محبت ہو گئی, ایسا انس ہو گیا کہ وہ ان کے پاس جائے گا, ان کے بدن پر ہاتھ پھیرائے گا, ان کے بدن کے اوپر کچھ کیڑے میڑے ہوں گے تو وہ مارے گا, وہ کرنے دیتے اطمینان سے. جیسے کہ چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ ماں سلوک کر دی, ایسے وہ شیر کے ساتھ سلوک کر دے. یہ جانوروں کی بھی فطرت ہے اللہ کی طرف. تو کہا چار پرندے لو, ان کو پالو, ان کو دانے کھلاؤ, وہ تم کو پہچانے, تم ان کو پہچانو, اچھی پہچان ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک, جب اچھی طرح پرندوں کے ساتھ تعلق ہو گیا, جان پہچان ہو گئی, تو کہا بھی ان چاروں کو ذبح کرو. ذبح کرایا اللہ تعالی نے, کرو ان چاروں کو ذبح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم تھا, مور کو ذبح کیا, کوے کو ذبح کیا, مرغے کو ذبح کیا, کبوتر کو ذبح کیا, چاروں کو ذبح کیا. اور یہ ذبح کرانے کے اندر بھی بڑی حکمت ہے, بڑی مصلحت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ چار پرندوں کو ذبح کرا کے اللہ نے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ ان چار پرندوں کی جو عادت ہے وہ ذبح کرو گے تو تمہارے اندر اللہ کی محبت اور پہچان آئے گی. چار پرندوں کے اندر کچھ عادتیں ہیں, وہ انسانوں کے اندر بھی ہوتی, کہ اس کو ذبح کرو تو تمہارے اندر اللہ کی معرفت آئے گی, اللہ کی محبت آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے, ذبح کیے, چاروں کی بوٹی کے کیمے کیا, آپس میں ملایا, چار پرندے چاروں کا کیما کیا, آپس میں مکس کر دیا, صرف مونڈی باقی رکھی, جیسی کی دی ویسی.
اور چاروں پرندوں کا قیمہ آپس میں مکس کیا اور اس کے الگ الگ حصے بنائے, مکس قیمے کے حصے کیے. اب اللہ کا حکم ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا. ابراہیم چار الگ الگ پہاڑ پر وہ جو مکس قیمہ ہے نا اس کے الگ الگ حصے رکھے آپ الگ الگ پہاڑ پر, چاروں پرندے کا قیمہ مکس کرایا اور اب حکم ہوا کہ چار الگ الگ پہاڑ پہ رکھ کر کے آؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں, چار پہاڑ پر چار حصے قیمے کے جا کے رکھ دیے, کا مونڈی اپنے ہاتھ میں رکھو, خدا کا حکم پورا کر رہے ہیں, قیمہ رکھ کے آئے مونڈی اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. ابراہیم اب ان کو آواز دو کہ کوا آ جا, مرغا تو آ جا, مور تو آ جا, کبوتر تو آ جا, آواز دو سب کو, سب کو آواز دو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز دی. اللہ کی قدرت دیکھو, خدا کی شان دیکھو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو وہ جو چار الگ الگ پہاڑوں کے اوپر قیمہ مکس تھا تو ہر پرندے کا قیمہ الگ ہو رہا ہے خدا کی قدرت سے. مور کا قیمہ الگ ہو رہا ہے, کبوتر کا الگ ہو رہا ہے, کوے کا الگ ہو رہا ہے, مرغے کا الگ ہو رہا ہے, اور سب پورا بدن تیار ہو رہا ہے اللہ کی قدرت سے. ابراہیم علیہ السلام سب دیکھ رہے اپنی آنکھوں کے سامنے. یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کہ جو جانور ذبح ہو گیا اس کے گوشت کا قیمہ ہو گیا, وہ قیمے کو مکس کر دیا گیا, وہ مکس قیمے کے اندر سے پھر چار پرندے تیار ہو جا رہے. خدا کی قدرت. مور بن گیا, کوا بن گیا, کبوتر بن گیا, مرغا بن گیا, سب تیار, لیکن مونڈی نہیں ہے چونکہ مونڈی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ثم ادعوهن یاتینک سایا, بلاؤ ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو سب آ رہے, مور آ رہا ہے, کبوتر آ رہا ہے, مرغا آ رہا ہے, کوا آ رہا ہے, اور کیسے آ رہے, سایا چل کے آ رہے, دوڑ کے آ رہے. حالانکہ یہ اڑنے والے پرندے ہیں, مور اڑتا ہے, کبوتر اڑتا ہے, کوا اڑتا ہے, اڑنے والے پرندے چل کے آ رہے, دوڑ کے آ رہے. اور اس کی حکمت یہ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اڑ کے آتے تو کوئی ادھر ادھر ہو جانے کا خطرہ رہتا, کوئی دوسرا پرندہ آ گیا, کہیں اور سے آ گیا, یہ چل کے آ رہے, دوڑ کے آ رہے, اور ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے. جب یہ پرندے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے امتحان لیا. مور کی جو باڈی تھی اس کو کوے کا سر دیا, مونڈی دی, لو یہ تمہاری مونڈی. کوے کو مور کی مونڈی دی, مرغے کو کبوتر کی, کبوتر کو مرغی کی مونڈی دی, بدل بدل کے دی. ناچ تو اللہ کو اپنی قدرت دکھانی تھی, تو مور کی باڈی میں سے آواز آئی, اے اللہ کے خلیل, یہ میری مونڈی نہیں ہے, میری مونڈی تو وہ ہے جو آپ نے کوے کو دی ہے, میری مونڈی مجھے دو. باڈی میں سے آواز آ رہی ہے. کئی تفاسیر کے اندر یہ مضمون لکھا ہوا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو مور کی مونڈی دی, کوے کو کوے کی مونڈی دی, مرغے کو مرغے کی مونڈی دی, کبوتر کو کبوتر کی مونڈی دی, وہ پرندے زندہ اور تیار ہو گئے, بالکل تیار. حالانکہ پہلے ذبح کیا، کیما کیا، کیما مکس کیا، الگ الگ پہاڑ پہ رکھا، لیکن پھر چاروں کے چاروں کو اللہ نے زندہ کر دیا اور زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. کہا ابراہیم جان لو، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑے زبردست ہے، بڑے زبردست ہے، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، حکیم ہیں، بڑے حکمت والے ہیں اللہ تعالی، سب چیزیں آنکھوں کے سامنے دکھلائے. کہا جس طریقے سے یہ چار پرندے ذبح ہوئے، مر گئے، پھر سے اللہ نے ان کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ختم کر کے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ نے اپنے خلیل کو یہ بات سمجھائی. اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے، موت کے بعد کی زندگی حق ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ حق ہے، بالکل حق. اور ہم جو کچھ محنت کر رہے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آوے. گناہ سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، برے کام سے بچتے ہیں، بری عادت سے بچتے ہیں تاکہ وہاں عذاب سے بچ جاوے. ساری محنت وہاں کے لیے، وہاں کام آوے. اور جو آدمی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا ہے، وہ آدمی اخلاص پر ہے، وہ اخلاص والا ہے. مخلص اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے کہ میرے اللہ راضی ہو جاوے، میرے اللہ مجھے ثواب دیوے، میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچاوے، اس کے لیے میں کرتا ہوں. وہاں کے پاس تو یہ بہت بڑی زندگی، موت کے بعد کی زندگی. اب یہ جو چار پرندے تھے اس کی حکمت سمجھو، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. کہ ایک مور کو ذبح کر آیا، دوسرا مرغے کو، تیسرا کوے کو، اور چوتھا کبوتر کو. کہ مور کو ذبح کرانے میں حکمت یہ کہ مور کے اندر زینت کا مزاج ہے، زینت، ٹپ ٹاپ، ڈیکوریشن. اس لیے جب خوبصورتی کی بات آتی ہے تو کہ مور پیچھی، مور کے جیسا کلر، مور کی جیسی، مور پیچھی، زینت، خوبصورتی میں لوگ مور سے تشبیہ دیتے. تو کہا انسان کے اندر بھی زینت کا جذبہ ہے، زینت. دیکھو جمال اللہ کو پسند ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے. لیکن یہ زینت، یہ شیطانی چرخہ ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، زینت کے چکر میں شیطان ڈالتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جمال سکھایا کہ بھائی ماشاءاللہ تم چہرے پر داڑھی رکھو، یہ جمال اور خوبصورتی ہے. صحابہ نے ہم کو بتلایا کہ ایک مٹھی داڑھی ہوتی تھی اللہ کے نبی کی، اس سے زیادہ ہو جائے کاٹ ڈالو، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونچھ ایک دم باریک 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 کر ڈالتے تھے، یہ جمال ہے. اللہ کے نبی غسل کرتے تھے، صاف رہتے تھے، یہ جمال ہے. اللہ کے نبی سفید دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، یہ جمال ہے، اس کو جمال کہا جاتا ہے. تو جمال اللہ کو پسند ہے، اللہ جمیل ہے، جمال پسند کرتے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کچھ خاص ایکٹنگ بھی، اللہ ادا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے، پہلا چاند ذی الحج کا ہو گیا. مسلم شریف کی حدیث میں کہ جس کے اوپر بھی قربانی ہے تو وہ لوگ چاند دیکھنے کے بعد بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، قربانی کرنے کے بعد کاٹیں گے. کتنا بڑا عمل بدلا ہے. اب آدمی کہتا ہے کہ میری مونچھیں بڑی بڑی ہو رہی ہے, میرے بال بڑے بڑے ہو رہے, ناخن بڑے بڑے ہو گئے. کہاں, اللہ کو ابھی یہی پسند ہے کہ تو تیرے ناخن بڑے ہونے دے, قربانی ہونے کے بعد اس کو کاٹنا. اور یہ تو اچھا ہے کہ تو اپنے وطن میں ہے, ورنہ حاجی بن کے گیا ہوتا, احرام باندھ کے گیا ہوتا, تو جب سے تو نے احرام باندھا کہ اب تیرے لیے بال نہیں, ناخن نہیں, اور میل نکال کے غسل نہیں کرنا. تیرا گندا میلا کچیلا رہنا ہی تیرے اللہ کو پسند ہے. اور پھر 10 تاریخ کو تو قربانی کر کے جب بدن سے میل صاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تم ملیقدو تفتہم ولیوفو ندورہم ولیتوفو بالبیت العتیق. تم ملیقدو تفتہم, اب میل صاف کرو. اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ میلا ہو گیا, لیکن میرے لیے میلا ہوا. حاجی کی ادا اللہ کو بہت پسند, کیا حاجی کے کپڑے میلے, بدن میلے, بال پر دھول مٹی اڑی ہوئی. اسی لیے تو اللہ عرفات میں بھیجتے, وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی. اسی لیے تو اللہ مزدلفہ میں بھیجتے کہ وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی. جاؤ, جا کے مٹی پہ پڑ جاؤ, جاؤ عرفات میں مٹی کے اوپر پڑو, دھوپ میں کھڑے رہو, مانگو میرے دربار کے اندر, پسینہ نکلے, مٹی اڑے, جتنے میلے ہوں گے اللہ کہتے مجھے بہت اچھا لگے گا, مجھے بہت اچھا لگے گا. یہ خاص خاص وقت کی بات ہے. کا روزانہ حکم دیا, خوب مسواک کرو, بدبو نکلنی نہیں چاہیے, برابر مسواک کرو, منہ کی صفائی رکھو, منہ میں سے بدبو نہیں آنی چاہیے. لیکن رمضان میں کیا فرمایا کہ ذرا کم کھاؤ, تمہاری ہوجڑی خالی ہوئے اور اندر سے بدبو نکلے تو اللہ فرمائیں گے کہ مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے روزدار کے منہ کی بدبو. خاص ادا, یہ محبت کی دنیا ہے, یہ سچی محبت کی دنیا ہے, سچے پیار کی دنیا ہے. اللہ سے بندوں کو محبت, اس کی یہ دنیا ہے. تو یہ خدا کی شان. تو ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ کو جمال پسند ہے. لیکن آدمی زینت, ٹپ ٹاپ, بناوٹ کے چکر میں پڑا رہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب آج امت کا پیسہ, امت کا وقت زینت کے پیچھے خرچ ہوتا ہے. مردوں کو زینت کی کیا ضرورت, بیوٹی پارلر میں جا رہے, مین بیوٹی پارلر, مرد کو کیا ضرورت کہ وہ زینت کرانے کے لیے جا رہے. رہا جمال, وہ تو بہت آسان ہے, غسل کرو, اچھے کپڑے پہنو, بال ٹھیک ٹھاک رکھو, داڑھی ٹھیک رکھو, جمال ہے تو بہت اچھی چیز. لیکن زینت, ڈیکوریشن, ٹپ ٹاپ, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ شیطانی چرخا ہے, شیطانی چکر ہے. اور زینت کی نسبت اللہ نے قرآن میں شیطان کی طرف کی, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ زینت کے چکر میں شیطان لگاتا ہے. تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے مور کو ذبح کرایا تاکہ یہ زینت کا مزاج نکلے, کہ اپنے اندر سے زینت نکالو, ٹپ ٹاپ نکالو, یہ بناؤ سنگار نکالو, تو اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور روحانی زندگی حاصل ہوگی. کا دوسرا پرندہ اللہ نے کوا ذبح کرایا, کوا, کالا کوا. اس لیے کہ کوے میں جو ہے دو عادت بہت بری ہے, اور وہ دونوں عادت انسان کو چھوڑنی پڑے گی. ایک ہے کمینگی, وہ کمینہ ہوتا ہے, کوا بہت کمینہ. آپ دیکھ لو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ وہ کیسا کمینگی کا سلوک کرتا ہے, کسی کے انڈے پی جائے گا, کسی کے بچوں کو مارے گا, کمینگی کرتا ہے کوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی امیدیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہے, کوے میں امیدیں بہت لمبی. اس لیے وہ کھانا لے جا کر اسٹاپ کرتا ہے, کھا نہیں پائے گا, دوسرے جانور کھا جائیں گے. اسٹاک کوہ کرتا ہے اور کھا دوسرے پرندے جاتے ہیں. امیدیں بہت لمبی لمبی ہیں. کا انسان کو بھی یہی دونوں بری عادت چھوڑنی پڑے گی. اپنے اندر سے کمینہ پن نکالو, کمینگی نکالو, اور لمبی لمبی دنیا کی امیدوں کی لالچ ختم کرو, تو جا کر اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہوگی. کوا ذبح کرائے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور کہا تیسرا پرندہ, تو کہا مرغا. مرغا ذبح کرایا ابراہیم علیہ السلام سے. کہا مرغے کے اندر جو ہے دو خوبی بہت بری ہے, دو عادت بہت بری. ایک ہے رعب. آپ دیکھو مرغا اونچی چونچ رکھ کر کیسے رعب سے چلتا ہے, رعب ہے مرغے کے اندر. تو کہا یہ رعب دار چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے, اسی لیے قرآن میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, ذرا نرمی سے چلو, رعب سے مت چلو. نرمی سے چلو, رعب سے مت چلو, اللہ کو یہ چلنا پسند نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اکڑ کے مت چلو, یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. تو کہا مرغے میں ایک رعب ہوتا ہے, اور آج دنیا میں بہت سے انسان ہیں رعب دار بن کے رہنا چاہتے ہیں. رعب دار بن کے میرا رعب سب پر پڑے, میری امپریشن سب پر پڑے. کہا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. قدرتی اللہ کسی کو رعب دے دے, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قدرتی رعب عطا فرمایا, اللہ کے نیک بندوں کو اللہ قدرتی رعب عطا فرماتے ہیں, وہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن ایک ہے کہ آدمی خود رعب دار بن کے رہنا چاہتا ہے. رعب ڈالو لوگوں کے اوپر, امپریشن ڈالو لوگوں کے اوپر, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ مرغے کو ذبح کرایا کہ اے انسان اپنے اندر سے رعب کا مزاج ختم کر, تو اللہ کی محبت اور معرفت تجھے حاصل ہوگی. اور مرغے کے اندر ایک دوسری بری عادت کیا ہے کہ وہ حملہ کرتا رہتا ہے, اٹیک بہت کرتا ہے. آپ دیکھیں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ اٹیک اور حملے کرتے رہتا ہے, حملہ کرتا ہے, اٹیک کرنے کی اس کے اندر بیماری ہے. اسی لیے آپ نے سنا مرغوں کی باقاعدہ لڑائی جاتی ہے, حریف آئی مرغوں کی لڑائی, اس لیے کہ ان میں یہ مزاج ہے حملہ کرنے کا. تو کہا اے انسان دوسروں پر حملہ کرنا, اٹیک کرنا چھوڑ, تو اللہ تعالی کی محبت تجھے حاصل ہوگی. خدا کی محبت ایسے نہیں مل جائے گی, اس کو ذبح کرو مرغے کو, تاکہ وہ رعب والا مزاج بھی نکلے اور جو ہے دوسروں پر حملہ کرنے والا مزاج بھی نکلے. آج زبان سے حملہ کرتے ہم لوگوں پر, بولیں گے زبان سے میزائل چھوڑیں گے, اٹیک کریں گے لوگوں کے اوپر, لکھ کر کے اٹیک کریں گے, لکھیں گے. اب پہلے قلم سے لکھتے تھے, اب واٹس ایپ پر لکھتے, یہ بھی اٹیک کرنے کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی, نیا فتنہ آ گیا. کام کے ذریعے اٹیک کریں گے, ہتھیار سے, ہاتھ سے اٹیک کریں گے, سب غلط کام. تو کہیے مرغوں کی بری عادت چھوڑو, دوسروں پر حملہ کرنا, دوسروں پر اٹیک کرنا, اپنا رعب ڈالنا دوسرے کے اوپر کا نکالو, تو اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہوگی, خدا کا پیار حاصل ہوگا. اور کا چوتھا پرندہ اللہ نے ذبح کروایا کبوتر. ایسے کبوتر دکھنے میں بہت ٹھنڈا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت گرم ہے. دکھنے میں بہت ٹھنڈا پرندہ ہے لیکن تاثیر میں بہت گرم. تو کہا انسان کو اپنے اندر سے بیکار کی گرمی اور غصے کے جذبات ختم کرنے پڑیں گے. کہا گرمی چھوڑو, نرمی لاؤ, گرم مت بنو, نرم بنو. کبوتر ذبح کرایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام. اچھا دیکھو گرمی اور نرمی کے بھی موقع الگ الگ ہوتے ہیں.
لیکن ہم نے موقع سمجھے ہی نہیں. قرآن کے اندر صحابہ کی گرمی کی اللہ نے تعریف فرمائی, صحابہ کی گرمی کی تعریف فرمائی, فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. وہ موقع بتلایا کہاں گرم رہنے کا اور نرم کا رہنے کا, وہ موقع بھی بتلایا. رحماء بینہم کا یہ نرم رہنے کا موقع ہے, ایمان والے آپس میں نرمی سے رہوے, محبت سے رہوے, پیار سے رہوے. تو اللہ نے کبوتر ذبح کرایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ نرمی کا مزاج پیدا کرو, گرمی کا مزاج ختم کرو, نرم مزاج بنو, گرم مزاج ختم کرو. ایک بزرگ کے ملفوظ میں بہت اچھی بات پڑی, تو کہا وہ کسی نے اڑوسی پڑوسی نے سنا کہ آدمی ایسے کہ ان کی بیوی بہت گرم ہے, بہت گرم رہتی ہے اور وہ بیچارے سہن کرتے ہیں, ساری گرمی سہن کرتے ہیں. ایک دن کسی نے کہا کہ بھائی اللہ نے تجھے پیسے دیے ہیں, مال دیا ہے, دولت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اس کو طلاق دے دے, دوسری بیوی کر لے. تو اللہ کے بندے نے کیا جواب دیا, اس کی گرمی کو میں برداشت کرتا ہوں, اس کی گرم مزاجی کو میں برداشت کرتا ہوں, اگر میں طلاق دے دوں گا تو دو حال ہے, یا تو وہ پوری زندگی شادی نہیں کرے گی, گھر میں بیٹھی رہے گی. تو گھر میں بیٹھی رہے گی بیوہ بن کے, یہ بھی اچھی چیز نہیں, بری چیز ہے بیوہ بن کے گھر میں بیٹھے رہنا. اور دوسرے کے ساتھ شادی کر لی تو کسی دوسرے بیچارے انسان کو پریشان کرے گی. تو کہا میں ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہوں تاکہ کسی دوسرے انسان کے نکاح میں جا کے دوسرے کو پریشان نہ کرے. کیسے کیسے اللہ کے بندے دنیا کے اندر مل رہے. تو کہا یہ چار پرندے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ذبح کرائے, ایک مور ذبح کرایا کہ زینت نکالو اپنے اندر سے, ٹپ ٹاپ کا مزاج نکالو. کوا ذبح کرایا, کمینگی اپنے اندر سے نکالو, کمینہ پن, اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا ختم کرو. کا مرغا ذبح کرایا, رعب ختم کرو اور جو ہے دوسروں پر حملے کرنا ختم کرو. اور کبوتر ختم کر ذبح کرایا تاکہ انسان اپنے اندر سے بے موقع بے محل جو گرمی کا مزاج ہے وہ ختم کرے, رحم دل بنے. کتنی پیاری تعلیم دی, پورا تصوف کا خلاصہ آ گیا اس کے اندر. جو آدمی ان چیزوں کو اپنا لے سمجھو کہ اس کے دل سے رزیلے نکل جائیں گے, گندگی نکل جائے گی. اور ساری محنت جو کی کرائی جاتی ہے گندگی نکالنے کے واسطے, گندگی نکلے, اصل ہے گندگی کو نکالنا. تو اس قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ تمام رذیلوں کو ذبح کرنے کی, قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ گندگیوں کو ہم ذبح کریں گے, زندگی سے نکالیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جائے گی. اور وہی اصل مقصود ہے زندگی میں, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اسی لیے دیکھو ایک بات سمجھو, قربانی کے دن آ رہے, پیسے سے جانور خریدنا, قربانی کرنا مالدار کے اوپر واجب ہے, قربانی کرنی چاہیے. لیکن قربانی میں اصل کیا چیز ہے, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. وہ خون قربانی کا وہ تو مٹی میں جلا گیا, قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جائے گا. گوشت تو کہا وہ تو سب کھا گئے, کھا کے ختم کر دیا, قیامت کے دن تولا جائے گا نامہ اعمال میں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کس اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کا جانور کے گردن پر چھری چلاؤ تو اپنے گندے جذبات پہ چھری چلاؤ, اپنی گندی عادت پر چھری چلاؤ, اپنی بری عادت پر چھری چلاؤ. گندی عادت کو ذبح کرو, بری عادت کو ذبح کرو, برے اخلاق کو ذبح کرو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی محبت عطا فرما دیں گے. یہ اصل قربانی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ اپنی محبت دے, اپنی معرفت دے, اپنا پیار دے, اور جو کچھ گندگیاں ہماری زندگیوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام گندگیوں سے مجھے اور آپ کو پاک ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا مخلص, متقی, وفادار, فرما بردار بندہ اللہ ہم سب کو بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی دیکھو, یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے جس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, والفجر وليال عشرا. بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ وليال عشرا, جن دس راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی, یہ ایک ذی الحج سے لے کر کے دسویں ذی الحج کی رات تک کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. اسی لیے یہ راتیں معمولی نہیں ہیں, بہت قیمتی راتیں ہیں, عبادت کی راتیں. اور آج ماشاءاللہ جمعہ کی رات بھی ہے, ڈبل چیز جمع ہو گئی, ذی الحج کے پہلے عشرے کی رات, پھر جمعہ کی رات, ڈبل چیز جمع ہو گئی. اسی لیے عبادت میں وقت لگاؤ. اور آج سے لے کر بقرعید بدھ کی رات تک روزانہ رات کو کچھ نہ کچھ نفل اعمال کرو, عبادت کرو, اللہ جتنی توفیق دے وے اتنے روزے رکھو. اور آخری درجے میں منگل کے دن یعنی عرفہ کا روزہ, تو آخری درجے میں کم سے کم ایک روزہ تو رکھنا ہی چاہیے. رکھو گے عرفہ کا روزہ؟ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی عرفہ کا روزہ رکھو, ثواب ہے, نیکی ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اور ساتھ میں فائدہ بھی ہے. ایک دن پیٹ کو آرام مل جائے گا تو دوسرے دن سے ہیوی لوڈ اٹھانا آسان ہو جائے گا, اس لیے کہ پھر دوسرے دن سے اللہ کی مہمانی شروع ہوگی. پھر تو روزہ رکھنا چار دن تک مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. تو ایک دن پیٹ کو آرام مل جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہو جائے گا. اسی لیے یہ مبارک راتوں کی قدر کرو, کچھ نہ کچھ عبادت کر لو, اور آخری درجے میں منگل کے دن نو ذی الحج کا روزہ رکھو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جمعہ کی رات بھی ہے, کم سے کم ہر ساتھی 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وے. اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی رات, ذی الحج کے عشرے کی راتیں اس کی صحیح قدر عطا فرماوے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
ساتھوں سے گزارش ہے, جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا, رات کا قیام نہیں کر فرمائے اور تہجد کا بھی اہتمام فرمائے.